آپ وہاں چیلنج کر رہے ہیں قریش کو. یہ انداز جیسے کہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ہے, ویزا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. جب ان سے کہا جاتا تھا دیکھو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جمعیت فراہم ہوئی ہے, اس کے امیر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اب عالمی اصلاح کا ایک پروگرام پیش نظر ہے, تم اس جماعتی زندگی میں رکھنا ڈال رہے ہو تو گویا کہ فساد بچا رہے ہو. وہ کہتے ہیں ہم تو یہ اصلاح چاہتے ہیں, مسلم نہیں, یہ فساد تو تم بچا رہے ہو, جنگیں تم نے شروع کر دی ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ صدا کے ساتھ کام کرو اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے, صرف اس مشنری دین کے ذریعے سے اپنی بات کو پھیلاؤ. یہ تھے مدینے کے منافقین. اب چند باتیں میں اتفاق کے ضمن میں اور عرض کروں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کے بارے میں, ما خافہ الا مومن وما حملہ الا منافق. نفاق کا خوف رہتا ہے صرف صاحب ایمان کو. اب نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق. صاحب ایمان کو ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے ہم سے کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو جائے, مال اور اولاد کی محبت کہیں ہمارے قدم نہ روک لے, کہیں اللہ کے ہاں ہمارا شمار منافقین میں نہ ہو جائے. کوئی چھوٹی سی تفصیل ہو گئی تو وہ بھی انہیں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پہاڑ ان کے سروں پر آ گیا ہے. حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر گناہ کر بیٹھتے تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ پہاڑ تلے آ گئے, اتنا بوجھ اتنا احساس کے اوپر سخت. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بس اتنا سا احساس ہوتا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھ گئی کہ میں یوں کیا ہوا لیا, بس اتنا احساس. وہ ضمیر نام کے اندر ہے, وہ بتاتی تو ہے تم نے غلط کام کیا, اس سے زیادہ نہیں, مکھی اڑا دی خلاص. تو میں امین ہوں اتنا منافق ہوں. نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ اور معمول سمجھتا ہے صرف منافق. یہ غیر شعوری نفاق ہے نا, وہ نہیں آپ جانتا کہ میں منافق ہوں, مجھے کہتا میں مسلم ہوں, میں محمد کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, میں روزے رکھتا ہوں, اگرچہ طبیعت تو نہیں چاہتی لیکن کیا کروں, جبرن زکات بھی دے دیتا ہوں تاکہ مسلمانوں میں شمار تو رہے. تو وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کا بھی سکتا تھا منافق. تو ماں ہمیں نہ ہوں ان کا منافق ہوں, وما خافہ الا مومن. مومن کو خوف رہتا ہے کہ کہیں میں نفاق کی سرحدوں کے اندر داخل نہ ہو جاؤں. یہی وجہ دو واقعے سن لیجئے. ایک انصاری صحابی ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی, ایک دفعہ گھر سے نکلے, عجیب کیفیت داری تھی, حنزلہ تو منافق ہو گیا. ایک خاص کیفیت کے اندر کہے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر مل گئے راستے میں, کیا بات ہے حنزلہ, کیا کہہ رہے ہو, کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں جب میں حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, جب میں اپنے گھر بار میں آ گیا تو وہ کیفیت نہیں رہتی. یہی تو نفاق ہے. اب اگر حضرت ابو بکر چاہتے تو انہیں سمجھاتے کہ نہیں بھائی یہ نفاق نہیں, لیکن انہوں نے حکمت سے دوسرا راستہ اختیار کیا. اور یہ حال تو میرا بھی ہے, حضور کی صحبت میں جب میں ہوتا ہوں تو واقعتا ایمان کی کیفیت اور بلندی یا ایمان کی گہرائی وہ بالکل کسی اور شان کی ہوتی ہے. اور حضرت ابو بکر تاجر بھی تھے, جب میں اپنی دکان پر آ کر بیٹھتا ہوں تو پھر وہ کیفیت تو نہیں رہتی. تو چلو حضور سے پوچھتے ہیں. حضور کے پاس پہنچ گئے, حضور نے ساری بات سن کر کہا کہ حنزلہ یہ نفاق نہیں ہے, جو کیفیت تمہاری میری محفل میں ہوتی ہے یہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی, اگر ہمیشہ رہے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مسافہ کریں گے آ کر. ساتن یہ کیفیت تو کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے, اس طرح کا ایمان, اتنا گہرا ایمان, اتنا یقین والا ایمان. جیسے کہ ایک صحابی سے صبح کو فجر کے بعد حضور سے پوچھا, آپ کا معمول تھا یہ, ہر ایک کی بات اچھی فرما رہتے تھے, صحابہ ہیں, سوال جواب ہو رہے ہیں. حضور یہ بھی پوچھتے تھے کسی نے جو خواب دیکھا ہے وہ بیان کرے. تو ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کیسا اصبح تھا, آج صبح کیسی ہوئی؟ اور کیا اصبح تو مومن حقاً یا رسول اللہ, اللہ کے رسول مجھے صبح ایک سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی. اب یہ جواب بڑا غیر معمولی تھا, اصبح تو مومن حقاً. آپ نے فرمایا لکل شیء صفت, فما صفت ایمانی, ہر شے کی کوئی صفت ہوتی ہے جس کے حوالے سے وہ پہچانی جاتی ہے. تو تم جو دعویٰ ایمان کا کر رہے ہو تو تمہارے ایمان کی صفت کیا ہے, کیفیت کیا ہے؟ جواب دیا کانی انت الی الجنہ وکانی انت الی النار, میرے یقین کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے کہ میں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو ایمان کی یہ گہرائی بھی ہوتی ہے. جیسے کہ اسی حدیث جبرائیل میں تیسرا سوال یہ تھا, اخبرنی عن الاحسان, مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے, روحانیت کا بلند مقام کیا ہے, اسلام کیا ہے جواب دے دیا آپ نے, ایمان کیا ہے جواب دے دیا آپ نے, احسان بتائیے کیا ہے. فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ ہو فإن لم تکن تراہ ہو فإنہ یراک, تم اللہ کی پرستش اور بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے, اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ محسوس ہوتا رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کتنے گاہ رہے یہاں, کیونکہ جو روایت زیادہ مشہور ہے حضرت عمر فاروق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس میں ہے تعبد اللہ. دوسری روایت میں ان تخت اللہ کانک تراہ فإنم تکن تراہ فإنہ یراک, تمہارے دل میں اللہ کی خشیت کتنی ہو جائے جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اللہ کے حضور میں حاضر ہو. اور ایک میں آیا ہے ان تعمل للہ کانک تراہ فإنم تکن تراہ فإنہ یراک, اللہ کے لیے بھاگ دوڑ, محنت, جد و جہد, جہاد, شیطان, کس کیفیت کے ساتھ کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, ورنہ کم سے کم یہ یقین رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان نافع کا حنزلہ. اسی طریقے سے حضور جب واپس تشریف لا رہے تھے غزوہ تبوک سے, تو کچھ منافق مدینے کے ایک تنگ گھاٹی میں سے حضور کو گزرنا تھا, راستہ ایسا تھا جس میں ایک ہی اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا. انہوں نے اس کے آس پاس جو ہے اپنے آپ کو چھپا لیا, چھپ گئے, اور جب حضور کا اونٹ اس میں سے نکل رہا تھا, حملہ کیا حضور کو قتل کرنے کے لیے. حضرت حذیفہ حضور کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے اونٹ کے آگے آگے چل رہے تھے, انہوں نے مقابلہ کر کے سب کو بھگا دیا. انہوں نے ڈھانٹے باندھے ہوئے تھے, منہ چھپائے ہوئے تھے, رات کا وقت تھا. جب وہ بھاگ گئے تو حضور نے فرمایا کہ حذیفہ میں تمہیں بتا دوں یہ کون کون تھے, نام لے کر بتا دیا, فلاں ابن فلاں. اس وحی کے ذریعے سے حضور کو سب کچھ معلوم ہو جاتا تھا. لیکن دیکھنا حذیفہ یہ کسی کو بتانا نہیں ہے, یہ میرا راز ہے تمہارے پاس کہ میں نے تمہیں منافقین کے نام بتا دیے کچھ کے. اسی لیے حضرت حذیفہ کو کہا جاتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب و سر نبی, نبی کے ایک راز دان, نبی کے ایک راز کے رکھنے والے حذیفہ. اب ایک مرتبہ حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں, اب بہت چیزیں کہاں عمر, کہاں ان کا مقام, صحابہ میں نمبر دو, انہیں بھی اپنے بارے میں اندیشہ ہے کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا. پوچھتے ان شدوں کا یا حذیفہ, ان شدوں کا باللہ, میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ میرا نام تو ان میں نہیں تھا. یہ ہے ما خافہ الا مومن وما عملہ الا منافق. یہ جو بیماری ہے, یہ جو روگ ہے, اب یہ جانیے کہ اس کا انجام کیا ہے. اصل میں نے چونکہ کہا بیماری ہے اور میرا بیک گراؤنڈ بھی ہے میڈیکل ایجوکیشن کا, تو ہر مرض کے زمن میں ہمارے ہاں بحثیں ہوتی ہیں ایتیولوجی کیا ہے, یہ بیماری کیوں آتی ہے. پھر جب بیماری ظاہر ہو گئی تو اس کے علامات کیا ہیں, سائز اینڈ شفقت کیا ہے، پھر پروگنوسس کیا ہے، کتنی شفا کی امید ہے کتنی نہیں ہے، پھر ٹریٹمنٹ کیا ہے، ٹریٹمنٹ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پریونٹیو اور ایک کیوریٹیو، مرض سے بچا جائے بچاؤ کی تدابیر، اور اگر مرض کی چھوٹ لگ گئی ہے تو پھر اس کا علاج. یہ جو منافقین کی بحث ہے اور نفاق کی بحث ہے، یہ بڑی تفصیل سے آئی، سورہ بقرہ میں بھی ہے لیکن وہاں لفظ نفاق استعمال نہیں کیا گیا، رفتہ 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 اس کا جو پردہ چار کیا گیا رفتہ رفتہ. سورہ بقرہ میں صرف یہ آیا ہے کہ قلوب ہی مرغم فزادہم اللہ مرغا، کچھ سائنس اینڈ سمٹمس بھی آ گئے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب وہ اہل ایمان سے ملتے کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی سائد ایمان ہے، اور جب اپنے ان شیطانوں کے پاس جاتے ہیں یہودی لیڈروں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان سے تو ضرب مذاق ہی کر رہے ہیں. اللہ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اصل میں اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی کے اندر آگے کھینچتا چلا جا رہا ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا نیکی کا راستہ اختیار کرو گے اللہ اسے کھولتا چلا جائے گا، بدی کا اختیار کرو گے اللہ اس کو کھولتا چلا جائے گا، نفاق کا اختیار کرو گے اللہ اس کو کھولتا چلا جائے گا. تو سورہ بقرہ میں کہیں لفظ منافق یا نفاق نہیں آیا، آل عمران میں ایک جگہ آیا ہے، لیکن سورہ نساء میں بڑی مفصل بحث ہے، مفصل بحث ہے، مفصل بحث ہے، ان کی علامات اور سب سے بڑے ان کے تین جو سبب تھے. اللہ کے رسول کی اطاعت بہت بھاری گزرتی، اچھا جی اللہ کا حکم تو ہم مانیں گے لیکن ان کا کیوں مانے، یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں. اسی لیے انہوں نے کہا تھا قرآن میں تو ابھی حکم آیا نہیں اتقاد کا، انہوں نے خاتمہ شروع کر دیا. اس پر بھی سورہ محمد نازل ہوئی جس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں، قتال کا حکم آ گیا، اب ان کی زبانیں چپ ہوئی، اب تو آ گیا، اب کیا کریں. جب وہ صورت اتنی تو قرآن مجید میں اسی صورت میں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں منافقین کو جب ان کی آنکھیں ایسی پتھرا رہی ہیں جیسے کہ کوئی مرنے والے شخص کی آنکھیں پتھراتی ہیں، اب تو کوئی رہا ہی نہیں. سورہ نساء میں بہت بحث ہے. پھر جہاد اور قتال سے مچنے والے وہ منافق ہیں، پھر جو ہجرت نہیں کرتے وہ منافق، مال و اولاد زیادہ پسند ہے کیسے چھوڑ کر چلے جائیں، اہل و عیال زیادہ محبوب ہے کیسے چھوڑ کر چلے جائیں. بہرحال سورہ نساء میں بڑی مفصل بحث ہے. میں نے جو آیت تلاوت کی تھی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق تو آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اللہ کا غضب اتنا کافروں پر نہیں بھڑکتا جتنا کہ منافقین پر بھڑکتا ہے، اور جتنا کہ ان مسلمانوں پر جو دعوے تو کرتے ہیں ایمان کے اور اللہ کی محبت اور رسول کے عشق کے اور عمل میں زیرو ہے. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، اگر سے منافق نہیں ہے لیکن بے عملی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے سرتابی، کہاں اللہ پر ایمان کا دعویٰ، رسول پر ایمان کا دعویٰ، اور کہاں یہ کہ ان کے احکام کو پاؤں تلے روک دینا. پھر یہ سورہ مائدہ میں بھی بحثیں آئی ہیں، لیکن یہ بحثیں سورہ نور میں بھی ہیں، سورہ احزاب میں بھی ہیں، لیکن کلائمیکس پر یہ مضمون آپ کو ملے گا بہت تفصیل سے، بہت تفصیل سے یہ ملے گا سورہ توبہ میں. اس لیے کہ آخری امتحان جو ہوا تھا ان ایمان کے دعوے داروں کا وہ غزوہ تبوک کے وقت تھا، جسے کہا گیا تھا جیش العسرہ، شہد کا عالم تھا، اب فصل کھجور کی تیار تھی، اگر اب چلے جاتے ہیں تو کون اتارے گا کھجور کی فصل، عورتوں کا کام تو نہیں ہے کہ اتار سکے، فصل جو ہے کل چھڑ جائے گی درختوں کے اوپر ہی، تو گویا کہ قحط در قحط کا معاملہ ہوگا، کچھ شدید گرمی ہے، طویل لمبا سفر ہے. تو اس میں ظاہر بات ہے کہ منافقین کا نفاق بالکل واضح ہو گیا، آ کر جھوٹی قسمیں کھائیں، اپنے آپ کو ایگزٹ کرایا، بعض مسلمانوں کے بھی کوتاہی ہو گئی. حضرت کعب ابن مالک اور دو ان کے ساتھی، بڑا مفصل ان کا معاملہ جو ہے قرآن مجید میں تو اجمالاً مذکور ہے حدیث بخاری میں بڑی تفصیل سے انہوں نے ساتھ جا کر اعتراف کر لیا، حضور زبان ہمارے پاس بھی ہے، جھوٹے قسمیں ہم بھی کھا سکتے ہیں، لیکن آج ہم آپ سے اجازت حاصل کر بھی لیں گے، آپ کو راضی کر بھی لیں گے، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے اپنے جھوٹ کو چھپائیں گے؟ لہذا مان لیا، اور سزا بھی دی گئی، 50 روز کا مخاطرہ، بائی کاٹ، کوئی ان سے بات کر سکے، جہاں تک ان کی بیویاں ان سے بات کر سکے۔ مہاراج سورہ توبہ کے اندر پھر وہ آیت آئی ہے، یہ پروگنوسس کے اعتبار سے کر رہا ہوں، سورہ نساء میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور سورہ توبہ میں سواؤن علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے نبی ان کے حق میں برابر ہے، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرة فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ یہ ہے پروگنوسس، یہ ہے اس کی ہلاکت کھیتی، رسول کے استغفار سے محروم، اللہ کی رحمت سے محروم، جو گھر کے اکثر من النار کافروں کے نیچے ہوں گے، جہنم کے نچلے ترین طبقے کے اندر ہوں گے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اس نفاق کا آغاز کیا ہے؟ جان پیاری ہے، مال پیارا ہے، گھر پیارا ہے، اولاد پیاری ہے، تو اللہ کی راہ میں کیسے نکلے؟ بس یہ سمجھ ہے، اسی میں قدم بقدم پیچھے ہٹے، اور جب پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ایمان جو ہے جو تھا اپنے پاس، وہ جیسے برف کی نلی پگھلتی ہے، وہ پگھل رہا پگھل رہا پگھل رہا، ہوتے ہوتے ایمان ختم ہو گیا، کفر کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن اوپر ایک لینئر ہے، لینئر آپ نے دیکھا ہوگا، دیمک جب کسی کڑی کو یا شہتیر کو کھاتی ہے تو بڑا سمجھدار جانور ہے، چھوٹا سا کیڑا، اوپر جو ہے ایک لینئر چھوڑتا جاتا ہے تاکہ نیچے والوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ تو کھائی گئی، شہتیر تو کھایا گیا۔ اسی طریقے سے ایمان کھایا گیا، ختم ہو گیا، نکل گیا، لیکن یہ کہ وہ بھی اپنے کہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان بھی انہیں مسلمان سمجھ رہے ہیں، جو ان کے رشتے دار ہیں، ان کے اندر عقلیت بھی ہے، قبائلی اعتبار سے محبت بھی ہے، اگرچہ وہ ایمان کے اعتبار سے بالکل کھوکھلے ہو چکے، ایمان کی نفی ہو چکی، حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر میں داخل ہو چکے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور ایٹ لیگل لیول دے آر ایکنالج ایز مسلم۔ چنانچہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابئی، وہ پہلی صف میں ہوتا تھا نماز میں، اور اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں بڑا آدمی ہوں اس معاشرے کا، بڑا چودھری ہوں، جب حضور خطبہ میں کھڑے ہوتے تھے پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا، لیکن لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات توجہ سے سنو، حالانکہ وہ ہر چیز اللہ کا رسول نہیں مانتا تھا حضور۔ تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو 10 مدنی سورتیں ہیں، سورہ حدیث سے شروع ہوتی ہیں، سورہ تحریم پر ختم ہوتی ہیں، صرف سورہ حدیث 4 رکوعوں پر ہے، جو سورہ مجادلہ، سورہ حشر 3-3 رکوع، باقی سب 2-2 رکوع، چھوٹی چھوٹی سورتیں، لیکن وہ جو مضمون بہت بڑا ہے مکی سورتوں میں، حقیقت ایمان، وہ سورہ تغابن کی 18 آیتوں میں بیان کر دیا گیا، خلاصہ نکال دیا گیا۔ آخر طالب علم ہر قسم کے ہوتے ہیں، ایک طالب علم وہ بھی ہوتے ہیں جو اصل نصاب کی کتاب کو خوب پڑھتے ہیں، دل لگا کر پڑھتے ہیں، اور ایک وہ بھی ہے جنہیں خلاصے چاہیے، خلاصے اور گائیڈ کی مدد سے کام کر سکے، تو ان کا بھی لحاظ رکھا ہے، اگر پوری لمبی بحثیں نہیں کر سکتے تو لوگ سورہ تغابن میں سمجھ لو ایمان کیا ہے، اور ایمان کے ثمرات کیا، نتائج کیا ہے، تقاضے کیا ہے، مکان بیچا ہے۔ اسی طریقے سے منافقین کی بحث، نفاق کی بحث تفصیل سے تو ہے سورہ نساء میں، سورہ توبہ میں، لیکن یہ کل 11 آیتیں ہیں، اس میں اس کا ایسا حکیمانہ انداز میں بیان ہوا ہے، آج میں ان آیات کا ابزرس دے رہا ہوں نف منف، تاکہ یہ نفاق کی حقیقت قرآن مجید کی 11 آیات کے حوالے سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے، مینٹل ایسوسی ایشن قائم ہو جائے آیات کے الفاظ کے ساتھ آپ کے ذہن میں. ایک بات شروع کہاں سے ہوئی؟ اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. اے نبی، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ظاہر بات ہے مسلمان ہونے کے لیے، اب کیونکہ انہیں شک ہوتا تھا ہمارے ایمان پر تو شک کیا جا رہا ہے، ہم جھوٹی قسمیں کھاتے تو لوگ زیر لب مسکراتے رہتے ہیں یہ تو جھوٹی قسم کھا رہا ہے، نہیں حضور ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، حضور بالکل کوئی شک نہ کیجیے، حضور ہمارے بارے میں کسی اشتباہ میں مبتلا نہ ہو، نشهد انك لرسول اللہ، ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور ذرا دیکھیے یہاں سرسرا کیا ہے، اللہ یعلم انك لرسول. میں اس کا ترجمہ ذرا مختلف انداز میں کرتا ہوں، اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں. بظاہر تو یہ جھوٹ نہیں ہے، انك لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچائی ہے، لیکن وہ دل سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ صرف ظاہری بات ہے، یہ ان کا قول ہے، اس پر یہ ایمان اور یقین حاصل نہیں ہے. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، جھوٹے. اب میں نے عرض کیا تھا کہ نفاق کی پہلی منزل جھوٹ ہے، اب اس کے بعد مسئلہ آیا جب میں نے عرض کیا تھا کہ جب دیکھا لوگوں نے تو یہ تو ہر وقت بہانے بناتے ہیں، تو قسمیں کھا کر اتقوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، کیونکہ اعتراض نہ کرتے، خدا کی قسم واللہ واللہ واللہ، میری یہ مجبوری ہے، میری بیوی بیمار پڑی ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، کیا پتا اس کا انتقال ہو جائے، اب میں اب نکل جاؤں اللہ کے راہ میں، اور اس کا پرسان حال ہوگا، تو قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا. اب کیا کہیں، ایک شریف اور بابروت انسان کیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ قسم کھا رہے ہو، اچھا بھائی جیسا تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے. تو انہوں نے گویا کہ جو تقاضا تھا اللہ کی راہ کا، جو اللہ کی راہ میں نکلو، انصاف کرو، خرچ کرو، اور اللہ کی راہ میں جان ہتھیلی پر لے کر نکل آؤ، تو اس سے روکا اپنے آپ کو، جیسے تلوار کے وار سے آپ ڈھال کے ذریعے روکتے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اس تقوی ایمان ہوں یمین قسم، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ، ترجمہ بہت ٹھیک کیا گیا تھا، صدا یا سدو کے دو معنی ہیں، خود بھی رک جانا، دوسروں کو بھی روکنا، اللہ کے راستے سے خود بھی رک جائے دوسروں کو بھی روکتے. ان سے بھی کہتے تھے بھائی تمہاری بہت ماری گئی، قالوا لا تنظروا فی الحرب، اس گرمی میں نکل رہے ہو، شام کا سفر کرنا، تموک جانا، انہوں نے اعلان کر دیا تھا، عام اپنے غزوات کے جو آپ کی عام عادت تھی اس سے برق، عام طور پر یہ تھا کہ آپ چھپا کے تھے کہ کہاں جانا ہے، جیسے کہ ایک حدیث بھی ہے کہ سیو الا ہوائے کے کم کتمان، اپنی ضرورتوں پر جو ہے پردہ ڈال کر چھپا کر اللہ کی مدد حاصل کرو. لیکن یہاں پہ ڈکلیئر کر دیا تھا تبوک جانا ہے، اور چلتے ہیں روما سے ٹکراؤ ہے، ابھی تک تو عرب کی انٹرنل فائٹنگ تھی، اب ایک اسٹیبلش امپائر جس کی فوجیں رومن لیجن ہسٹری میں مشہور، بڑے آہنگ، لاکھوں کی فوجیں، تو وہ کیا سوچتے تھے، معاذ اللہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کر رہا اڑائے دینوں، ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، کہاں جا رہے ہیں، ہر طرح سے روما کو کیسے کرنے جا رہے ہیں، تو وہ دوسروں کو بھی روکتے تھے. بچہ فرمایا وہ خود بھی رکے اللہ کے راستے سے، اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کی. انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً بہت ہی برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں. اب آئی ہے بہت مرکزی آئے جس سے کہ بات واضح ہو جائے گی. ایک شعوری نفاق ایک غیر شعوری نفاق. ذالک بانہم آمنو, یہ اس لیے کہ ایمان کو وہ لائے تھے. قرآن تقریب کر رہا ایمان لائے تھے, اور اس وقت کوئی دھوکے کا ارادہ نہیں تھا. یہ تو جب امتحان آ گئے, آزمائش آ گئی, جان و مال کے مطالبے آ گئے, تب پیچھے قدم ہٹنا شروع ہوا, ستپائی شروع ہوئی ہے, اور رفتہ 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 پیچھے ہٹ کر سٹیج ون سٹیج ٹو اور سٹیج تھری تک جا پہنچے. گویا کہ سٹیج تھری تو کفر ہے, کھلا کفر ہے, اللہ کے رسول سے دشمنی اور اہل ایمان سے دشمنی. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا, وہ ایمان لائے تھے پھر انہوں نے کفر کیا ہے. لیکن یہ کفر پوشیدہ ہے, کھلم کھلنا بھی تھا. ان یہودیوں کی طرح جو صبح ایمان لائے تھے شام کو اعلان کر دیا, جی ہم نے دیکھ لیا سب کچھ, ہم تو واپس جا رہے ہیں, مرتد ہو رہے ہیں. نہیں, یہ اسلام کے اندر رہے, قانونی طور پر اندر, اس تحقیر کی طرح جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے, اوپر سے ایک لیڈر ہے. یہ دیکھنے والوں کو نظر سے یار, وہ تو جب ایک دم گرے گا تو پتہ چلے گا, یہ تو کھایا گیا تھا, ہمیں پتہ نہیں چلا. چوکٹ کو نیمت کھا چکی ہے لیکن اوپر ولیئر ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو زانے کا بھی اندر ہوں آپ منو سما کا فرو, یہ کفر حقیقی ہے, کفر قانونی نہیں ہے. مسلمان جو ہے مسلمان مانا گیا, اس لیے کہ منافق کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں ہے. لیگل اینٹیٹی مومن بھی نہیں ہے. لیگل اینٹیٹی مسلمان غیر مسلم, اللہ اللہ خیر اللہ. اب جو مسلمان ہے وہ مومن صادق بھی ہو سکتا ہے, وہ دھوکے باز بھی ہو سکتا ہے, منافق, اور دونوں کی حیثیتوں سے جو ہے وہ اگر خالی ہے, نہ عصمت ایمان نہ منفی نفاق, تو اس کو کہتے ہیں اسلام بلا ایمان. یہ امام ابن تیمیہ نے سورہ حجرات کی اس آیت کے اوپر عنوان قائم کیا ہے, اس بات اسلام بغیر ایمان, ایمان کے بغیر اسلام کا اس بات. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. جو سامنے کا بھی اندر آمر سب کا بڑوں سکوں میں آنا قروب, اب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی, جیسے بدترین کافروں کے دلوں کے اوپر جن پر حق جو ہے وہ واضح ہو گیا تھا, ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی کہ محمد ٹھیک کہہ رہے سچے ہیں, لیکن اپنی اقلیت کی وجہ سے, اپنی چودراہٹ کی وجہ سے, اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے, اپنے تکبر کی وجہ سے, یا اپنے حسد کی وجہ سے مان لی رہے. ایسے لوگوں کے دلوں پر جو مہر ہو جاتی, یہودی خاص طور پر ان کے علماء ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے, یار فون ہوں کما یار فون اپنا ہوں, لیکن مانا نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی. بس تمہیں آج آپ کلو میں ہوں فہم نہ یفقہون, اب انہیں صحیح تفقہ صحیح فہم حاصل ہی نہیں, کیا نفع میں ہے کیا نقصان کا سودا انہیں پتہ ہی نہیں, ان کی مت ماری گئی. وہ ادارہ ہے کہوں تو دیکھو کا اسلام ہوں, اور نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے جسم بڑے بھلے لگتے ہیں, بڑے سوانا, اس لیے کہ سارا ان کا معاملہ دنیا کے مطابق ہے, خوب اچھا کماتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, تو جس کو کہتے ہیں سرما خام خام ہو کمر, ذرا شخصیت ایسی ہو تو ظاہر بات ہے کہ مجلس میں جب آتا ہے تو سب کی نگاہیں اٹھتی ہیں, یہ کون آیا ہے. حضور بھی ان کی طرف نگاہ کرتے تھے, ان کے پاس مسائل ہیں, یہ امیر لوگ ہیں, کتنے ہی غریب آئے ہیں غزوہ تبوک میں کہ حضور ہم حاضر ہیں جان کے ساتھ, ہمارے پاس مال نہیں ہے, سواری نہیں ہے, آپ اگر ہمارے لیے سواری کا بندوبست کر لیں ہم حاضر ہیں, جان و مال سے آ جائیں. اور حضور نے جب کہا کہ میرے پاس بھی کوئی سواری کا بندوبست نہیں, تو وہ جاتے تھے اور ان کے آنکھوں سے آنسو روا ہوتے تھے. اللہ یہ جدون ما ينفقون, کیا ان کے پاس ہے کچھ, انہیں خرچ کیا کرے, کیسے ایک وہ تھے. اب یہ اغنیا ہے, یہ دولت مند ہے, یہ چودھری لوگ ہیں, لہذا حضور ان کی طرف توجہ فرماتے تھے. وہ ادارہ رہتا ہوں تو جب وہ کام ہو, ان کے جسم جو ہے وہ آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں. وہی یقول قصبہ نے قول ہند, جیسے میں نے کہا تھا معتبر آدمی معلوم ہوتا ہے جب وہ کچھ کہتے ہیں تو آپ بڑی توجہ سے سنتے ہیں. قصبہ نے قول ہند, یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا ان کی رائے ہے. کانہم خوشب مسندہ, اے نبی ان کی اصل حقیقت ہے ان سوکھی لکڑیوں کی جو سہارے سے کھڑی کر دی جائے, لکڑی کے کندھے جو خود بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اسے سہارا چاہیے. ایک درخت ہے جو خود کھڑا ہے اور ایک وہ سوکھی لکڑی کے کندھے ہیں, وہ تو خود کھڑے نہیں رہ سکتے. کانہم خوشب مسندہ یا سمول کل صحت علیہم, ان کی جان ہر وقت نرستی رہتی ہے, وہ کوئی بھی آواز ہوتی ہے کوئی بھی شور آتا ہے وہ سمجھتے ہیں آئی مصیبت ہماری, یقیناً کوئی حملہ ہونے والا ہے یا حملہ ہو گیا ہے لہذا پھر مصیبت آئے گی ہماری, کہا جائے گا آؤ دفاع کرو ابھی پڑھوں, کہا چلو گی کبھی نندا ہے ابھی پڑھوں, اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم سے کم دفاع تو کرو. تو ان کی جانوں پر بن جاتی ہے ہم العدوم و فاحذر ہم, اے نبی یہی دشمن ہے, اصل دشمن یہ ہے, مارے آستین یہ ہے, یہ آستین سے چھپا ہوا سانپ ہے جو اندر سے بچے گا, فاحذر ہم آپ ان سے بچ کر رہیے. یہ ہے وہ تھرڈ اسٹیج ہم العدوم عداوت, اللہ کے رسول کی عداوت, اہل ایمان جو اب رسول کی ہر پکار پر لبیک لبیک یا رسول اللہ حاضر ہے اللہ کے رسول, جس کی وجہ سے ہم نمایاں ہو جاتے ہیں, ہم بیٹھے رہے ہم نے جا کے درباد میں مانگت کی حضور یہ معاملہ ہے یہ معاملہ ہے یہ معاملہ ہے مجھے تو آپ مستقبل کر دیجیے. آتا ہوں اللہ, اللہ انہیں ہلاک کرے برباد کرے, اللہ یوں سکون یہ کہاں سے الٹے پاؤں پھرے جا رہے ہیں, ان کی بدبختی تو ملازہ ہو, قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن, دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا, ایمان کی توفیق ملی, گمراہیوں سے نکلے, محمد کی صحبت سے فیضیاب ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اب کہاں جا رہے ہیں, کس انجام کی طرف جا رہے ہیں. قات لہم اللہ ان یوفکون, اب ان کے تکبر کا نقشہ, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی آؤ اللہ کے رسول کے پاس آؤ, اپنی غلطی کے اوپر اعتراف کر لو, اس کو باندھ لو, اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے استغفار کریں گے, اللہ بخشے گا. جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا آؤ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے, لو روسا ہوں وہ اپنے سروں کو مٹکاتے, ہاں ہاں جی ہاں ہاں آئیں گے آ جائیں گے, پر آئے تو ہوں یہ سدون, تم دیکھتے وہ رکتے ہیں نہیں آنا چاہتے, بہم مستقبل اور ان کا یہ پیچھے رکنا استقبار کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے, ہم کیوں جا کر محمد سے معافی مانگے صلی اللہ علیہ وسلم. سواؤن علیہ مستغفرتا لہم ام لم تستغفر لہم, ان کے حق برابر ہے, خواہ استغفار کریں ان کے لیے خطا کریں, لن یغفر اللہ لہم, اللہ ہر کسی نے معاف نہیں کرے گا. یہ آیت اس سے شدید تر کیفیت کے ساتھ سورہ توبہ میں آ چکی ہے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں, استغفر لهم او لا تستغفر لكم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم, اے نبی آپ ان کے حق میں استغفار کریں یا نہ کریں, اگر آپ 70 مرتبہ استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقين, یقیناً اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے نا ہنجاروں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا, اللہ کا فائدہ یہ نہیں ہے, جو چاہے ہدایت پر آئے, ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, ہم نے تو لوگوں کو اختیار دے رکھا ہے, جو چاہے وہ ایمان لائے, جو چاہے کفر کی روش اختیار کرے, جو چاہے نفاق کا راستہ اختیار کر لے, ہماری طرف سے فری چوائس ہے. اب اس کے بعد ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے اور یہ اصل میں اس سے ایک اندازہ ہوگا کہ یہ منافقت کہاں تک پہنچا دیتی تھی. حضور غزوہ بنی مصطلق سے واپس تشریف لا رہے تھے. اسی سفر میں وہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ کا ہار گر گیا. اس کو تلاش کرنے کے لیے آپ دوبارہ گئی, رفع حاجت کے لیے گئی کہ وہاں کہیں گر گیا. تلاش کرنے کے لیے گئی تو قافلہ چل پڑا. وہ ایک لمبا واقعہ ہے جس پر کہ عبداللہ ابن عبید نے شور مچا دیا, تہمت لگائی زنا کی. اسی سفر میں ایک واقعہ یہ پیش آ گیا. ایک جگہ پڑاؤ تھا, پاس کنواں تھا, وہاں سے پانی کھینچ رہے تھے. حضرت عمر کے غلام تھے جہجا, ان کے اور ایک انصاری صحابی کے درمیان کچھ چوٹو مہنے ہو گئی. یہ تو ہمیشہ ان کے یہاں پہلے تو ہوتا ہی تھا, کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, جھگڑا جھگڑا رہتا تھا. وہ کوئی پرانی عادت اور کر آئی, جھگڑا ہو گیا. اب جہجا نے دہائی دی مہاجرین, وہ کچھ لوگ آ گئے. ادھر سے اس انصاری نے انصار کو بلایا, یا معاشر انصار, ایک گروہ ادھر ایک گروہ ادھر, اور اندیشہ تھا کہ کہیں خانہ جنگی نہ ہو جائے. حضور کو خبر ہوئی اور آپ تشریف لائے, آپ نے ریسیفائی کیا. یہ کیا جاہلیت کی باتیں ہیں جو میں سن رہا ہوں؟ ان چیزوں سے اللہ نے تمہیں نجات دے دی تھی. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اب اس کے بعد تم لوٹ رہے ہو جاہلیت کی طرف. خیر, وہ حضور کو قصے کو فرو کر کے وہاں سے تشریف لے گئے جہاں بھی آپ کا قیام تھا. اب اس عبداللہ ابن عبید رئیس المنافقین نے وہاں پر بکواس کرنی شروع کی. ایک تو یہ کہا انصار سے, دیکھو تمہارے ٹکڑوں پر پلے ہیں یہ, ان کی مثال ایسی ہے سم من کلتف جا پلک, کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو تمہیں کو کاٹے گا. آج یہ تمہارے برابر کے ہو گئے؟ یہ تو لوٹے پٹے آئے تھے, بھوکے دنگے آئے تھے. تم نے ان کی آؤ بھگت کی, تم نے ان کو ویلکم کہا, تم نے گھر تقسیم کر دیے, تم نے دکانیں تقسیم کر دی, اب ان پر خرچ کرنا بند کر دو. یہ سب دودھ پینے والے مجنو ہیں, جب انہیں کچھ نہیں ملے گا منتشر ہو جائیں گے. لن فتو دکھاؤ. ایک تو یہ بات کہی, اور ایک یہ کہا اب جب مدینے واپس لوٹنا ہو جائے گا, ابھی تو کیونکہ راستے میں ہے, تو لازمن جو عزت والے ہیں وہ ان ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے. اب ہم نے مزید مدینے کے اندر برداشت نہیں کریں. وہاں پر ایک نوجوان ٹین ایجر بھی موجود تھا. اس نے آ کر حضور کو خبر دی, عبداللہ ابن عبید نے یہ کہا ہے, یہ کہا ہے, یہ کہا ہے. حضور نے بلا کر جواب طلبی کی, تو صاف انکار کر دیا, حد میں کھا گیا, میں نے کہا ہی نہیں. آپ اس چھوکرے کی بات کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں اس بچے کی بات پر مجھ سے آپ ایکسپلینیشن کال کر رہے ہیں. بعد میں یہ آیات نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا لڑکے کے کان سچے تھے, لڑکے نے جو سنا تھا وہ سچ, اس لیے کہ وہی آ گئی, وہی نے تصدیق کر دی. وہ کیا ہے؟ پڑھیے, هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. یہی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں, یہاں تک کہ منتشر ہو جائیں گے. دیکھنا ان بستیوں کو تم کے بھیڑ ہو گئی, یہ بھیڑ کٹ جائے گی. تم ان کی ضیافت کرتے ہو, کھلاتے ہو, کھلاتے ہو, سب دن کلمت کیا کرو, لا تنفقوا على من عند رسول الله, مت خرچ کرو, مت انفاق کرو ان پر کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. حتی ینفضوا, یہاں تک کہ یہ بھیڑ کٹ جائے, چلے جائیں گے سب چھوڑ کر. وللہ خزائن السماوات والارض, اللہ کا تذکرہ کیا آیا, حالانکہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے تمام خزانے آسمانوں کے اور زمین کے. ولکن المنافقین لا یفقهون, لیکن منافقوں کو فہم اور تفقہ حاصل نہیں, جانتے ہیں. اگر ان کے پاس ایمان حقیقی ہوتا تو وہ جانتے کہ اللہ کے خزانوں میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے. ولکن المنافقین لا یفقهون, اب دوسرا جملہ آ گیا, يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل, اس نے یہ بھی کہا تھا, یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پہنچ گئے مدینے واپس, نہیں رجا نہ ادھر مدینہ سے, نہیں وہ پرجنل آج کو منہن ازن, تو جو عزت والے ہیں زیادہ عزت والے آج افان تفصیل پر, کبیر سے اکبر, کبیر سے اصغر, عزیز سے احض, اعزب ہے اصل میں اکبر کے وزن پر, اکبر کے وزن پر, لیکن دو زیر مل گئی احض. اسی طرح ذلیل سے اذن, بہت کمزور. یہاں اصل میں ترجمے میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. عربی زبان میں ذلیل کے معنی وہ نہیں ہے جو ہماری زبان میں, عربی زبان میں ذلیل کہتے ہیں صرف کمزور. ہمارے یہاں ذلیل کا لفظ آتا ہے کمینے شخص کے, ذلیل آدمی کے پاس, کمینہ انسان, کمزور انسان. پتہ یہ لفظ استعمال کیا حضور نے اللہ کے مسلمانوں کے لیے, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی غزوہ بدر میں اور تم لوگ بہت کمزور تھے. تو یہاں پہ ان کا جو عزت والے ہیں, صاحب ثروت ہیں, صاحب اقتدار ہیں, وہ ان کمزوروں کو, ان ذلیلوں کا مطلب کمزوروں کو نکال باہر کرے. مخلوق الحال ہے یہ, تو ان کے پاس ہے کیا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, حالانکہ حقیقت اگر یہ جانتے ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا عزت حقیقت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن یہ منافق لوگ جانتے ہیں. یہ نفاق کے مرض کی کیفیات, سائنز اینڈ سمٹمز سب بیان ہو گئے, پروگنوسس بیان ہو گیا, کہاں تک یہ لے جا سکتا ہے, کس ہلاکت تک, کس درکل اسفل من النار, آخرت میں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اور دنیا میں رسول کے استغفار سے محروم. اب دیکھیے جو میں نے کہا تھا ہر مرض کے ساتھ ہمارے ہر سیشن ہوتی علاج, دوسرے رکوع کی تین آیات میں علاج. اس ترتیب میں شاید کبھی آپ نے اس پر غور نہ کیا ہو. اور علاج کی دو قسمیں ہیں, پریونٹیو اور کیوریٹیو. پریونشن از بیٹر دین کیور, پریونشن بہتر ہے, مرض کو ہونے مت دو. تو پہلی بات وہ ہے کہ جو اس نفاق کو آپ سے دور رکھے گی اس کی انفیکشن ہوگی ہی نہیں. اور وہ کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان دیکھنا, تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. دبا میں ذکر ہر وقت اللہ کو یاد کرو. نماز تو خیر ہے ہی اللہ کے ذکر کے لیے, اس کے علاوہ ذکر, جمعہ کے بارے میں بھی فرمایا ہے, فیضا قریت الصلاه فانتشروا في النبر وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. یہ نہ سمجھا کہ میں ذکر تو نماز سے ہم کر آئے, اب کوئی غور ذکر نہیں, کثرت سے ذکر کرو. وہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے, ہر حال. اور اس کی شکلیں کیا ہیں, بدقسمتی سے ہمارے ہاں اہل تصوف کے جو مختلف مسلک ہیں انہوں نے ذکر اذکار کے اپنے اپنے طریقے اختیار کیے. مراقبے بھی ہوتے ہیں, ذکر بھی جہر بھی ہوتا ہے, ذکر خفی بھی ہوتا ہے, جو زردے بھی لگتی ہیں, لا الہ الا اللہ گڑ لگاؤ اپنے قلب پر بہت ساری. لیکن حقیقت کے اعتبار سے سمجھ لیے ذکر کیسے کہتے ہیں. ذکر کے معنی ہے استعذار اللہ فی القلب, اللہ کو دل میں موجود رکھنا, دل سے, دل کا تعلق اللہ سے ٹوٹ لینا پائے. یہ جو چیزیں ہیں جنہیں ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذرائع طریقے ہیں ذکر کے, کس طریقے سے ذکر کرو, اللہ کیسے تمہارے قلب کے اندر موجود رہے. نمبر ون الذکر دی ریمبرنس از قرآن، تلاوت قرآن. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ، اس کا نام ہی ہے ذکر. ہم ہی نے اس الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ. الذکر قرآن مجسم ذکر ہے، سراپا ذکر ہے، مؤثر ترین ذکر ہے، الذکر ہے. نمبر دو، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. پانچ دفعہ اپنے معمولات سے نکلو، صبح بستر سے اٹھو فجر کے وقت اور اللہ کو یاد کرو، مجھے یاد کرو. اور جو نماز ہے یہ ایک طرح کا جامع ذکر ہے، آپ زبان سے بھی ذکر کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن مجید کا بھی کچھ حصہ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں فجر کی نماز میں، جسے کہا ہی گیا قرآن الفجر. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کو قائم رکھا کرو سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریخ ہو جانے تک، اور خاص صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا، یعنی فجر کی نماز میں طویل قراءت ہونی چاہیے. طویل قراءت، کم سے کم حضور کا جو معمول سامنے آتا ہے وہ پانچ رکوع، تین رکوع پہلی رکعت میں، دو دوسری میں. جمعے کے روز سورہ سجدہ، الاسلامی میں سجدہ، سورہ سجدہ تین رکوع پہلی رکعت میں، اور سورۃ الدہر دو رکوع دوسری سورت میں. باقی نمازوں میں مغرب میں عشاء میں آپ کم پڑھیں. اور حکمت کیا رکھتی ہے؟ سورج کے جھلکنے کے بعد سے لے کر یہ رات تک تو گویا کہ نماز ہی ہے، نماز ہی ہے. آپ نکلے، آئے، پھر آئے، پھر گئے. سردیوں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ بس پھیرا لگ رہا ہے، زہر پڑھ کر تھوڑا سا وقت گزرا اثر آ گئی، اثر پڑھ کر تھوڑا سا وقت گزرا مغرب آ گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد عشاء آ گئی. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. لیکن یہ کس لیے ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، اس میں میں کر رہا تھا جامع ہے، زبان بھی ذکر کر رہی ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ، اور جسم بھی ذکر کر رہا ہے. آپ کھڑے ہیں جھک کر قنوت، پھر آپ رکوع میں گئے ہیں، آپ کے ذکر کے ساتھ آپ کا جسم بھی اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، پھر اس کی فائنل شکل سجدہ. اور حضور نے فرمایا ہے اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، انسان قریب ترین جو اللہ سے ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. کیونکہ انسان میں اصل چیز کیا؟ تکبر. اور سجدہ کیا ہے؟ پیشانی آپ نے زمین پر ٹکا دی تو تکبر کی نفی ہو گئی، اگر ہمیں تو احساس. اور حضور فرماتے ہیں کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ تم نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا. اور حفیظ جالندری کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، سرکشی نے کر دیے دھند میں نقوش بندگی، ہمارے ماتھے پر بندگی کے آثار اور نشان ہونے چاہیے تھے، سرکشی میں برابر تکبر میں دھندلے کر دیے ہیں. سرکشی نے کر دیے دھند میں نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبھی تازہ کرے. یہ ماتھے پر بندگی کا نشان تازہ تھا. تو پہلے الذکر قرآن، جسمانی اور زبانی ذکر جمع ہو گیا نماز میں، اور تیسرا ذکر جسے کہا جائے گا ذکر دوام، وہ ادعیہ اور اذکار مسنونہ. رات کو سوئیں تو یہ دعا مانگے، تیسرے قابو کو واحد، صبح آنکھ کھلتے ہی کہے الحمدللہ الذی احیانی بعدما ماتنی والیہ النشور. آپ ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، باتھ روم میں جا رہے ہیں، دعا مانگیے اللہم انی اعوذ بک من الخبائث. باہر نکل رہے ہیں دعا مانگی غفران. اور یہ بھی ہے کہ الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت بخش چیزوں کو دور کر دیا، آپ کی رفع حاجت ہو گئی ہے، آپ کا فضلہ جو ہے خارج ہو گیا، یہ جسم میں رہتا کم ہوتا سو طرح کی بیماریاں پیدا کرتا. الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب، مجھ سے تکلیف یہ چیز دور کر دی، وعافانی مجھے عافیت بخشی. گھر سے نکل رہے ہیں مسجد کے لیے تو دعا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں سب دعا ہے، مسجد کے اندر تو ہے تو ہے ہی دعا نماز، باہر نکل رہے ہیں پھر دعا ہے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں پھر دعا ہے، بازار میں جا رہے ہیں تو دعا ہے، بازار سے واپس آ رہے ہیں تو دعا ہے، سفر پر جا رہے ہیں تو دعا ہے، واپس آئے ہیں تو دعا ہے، آئینہ دیکھا ہے تو دعا ہے، زندگی کے ہر عمل کے ساتھ یہ دوام ذکر ہے، دوام ذکر. اور اس میں کوئی وقت نہیں لگتا آپ کا. اور دو نسبتیں قائم ہو گئی، دعا اللہ سے کی جا رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو گیا، اللہ سے تعلق قائم ہو گیا، اور چونکہ یہ مسنون دعائیں ہیں، حضور دعائیں مانتے تھے، تو ہمارا تعلق محمد رسول اللہ کے ساتھ قائم ہو گئی. دو نسبتیں قائم ہو گئی، وقت کیا لگا؟ جب داخل ہو جائے آئے گونا تائے گونا نرم دینا حامد، یہ اگر آپ نے کہہ دیا کون سا وقت لگا. یہ تیسرا ہے ذکر کا سب سے بڑا طریقہ. چوتھا ذکر پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مرشد ہو، اور مرشد کون ہوتا ہے؟ جو انسان کی نفسیاتی بیماریوں سے واقف ہو جاتا ہے، روحانی بیماریوں کو جانتا ہے. جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں طبیب کے پاس، وہ آپ کی تشخیص کرتا ہے آپ کا کون سا عضو جو ہے اس میں خرابی آئی. اسی طرح ایک ماہر روحانی یا نفسیاتی معالج جو ہے وہ سوچے گا اور دیکھے گا کہ آپ کا مرض کیا ہے، آپ نے حب دولت زیادہ ہے اس کی فرسٹریشن ہے، یا حب شہرت کی وہ نہیں مل رہی ہے تو فرسٹریشن ہے، کیا چیز ہے آپ کی، اور اس کے حوالے سے ذکر تجویز کرے گا، تم فلاں آیت جو ہے وہ پڑھتے رہا کرو. یہ ہے ٹی، جیسے ہر مریض کی تشخیص علیحدہ ہے اس کا ذکر علیحدہ ہے. ایک ماہر امراض روحانی سجیسٹ کرے. اب اس کو پھر ہمارے صوفیہ نے باقاعدہ نظام بنا دیا ہے، یہ اس مسلک کا طریقہ ذکر ہے، یہ اس ان کے لیے کوئی ثبوت نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اہل ایمان دیکھنا غافل نہ کرنے پائے تمہیں، تمہاری اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے. دوا میں ذکر ہے تو نفاق قریب نہیں آئے گا. آپ کو معلوم ہے کہ جسم کمزور ہو جاتا ہے، جسم کا دفاعی نظام جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، تب بیکٹیریا آپ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، ورنہ ریزسٹنس ہے اندر تو چاہے بیکٹیریا کتنے ہی ہو آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتے. ایچ آئی وی جو چل رہا ہے وہ ڈیفنس میکینزم ختم ہو جاتا ہے، ایڈز میں ہوتا کیا ہے، ریزسٹنس جو نیچرل نظام اللہ نے بنا رکھا ہے بیماریوں کے خلاف، خاص طور پر جراثیمی بیماریاں ان کے خلاف ڈیفنس میکینزم میں وہ شیٹر ہو جاتا ہے. تو اصل میں یہ ڈیفنس ہے، دوا میں ذکر، یہ پریونٹیو ہے، اس سے آپ کے قریب جو ہے نفاق نہیں آ سکے گا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ، اور جس نے یہ کیا کہ مال اور اولاد کی محبت میں منخمک ہو گیا، ذکر الہی سے غافل ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی ہیں جو خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے، ٹوٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے. اس لیے کہ اگر دل غافل ہوا تو پھر نفاق ڈیرا ڈال دے گا. حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنی پھوتلی، یہ پھوتلی جو ہے سور کے منہ کو کہتے ہیں پھوتلی، تو شیطان اپنی پھوتلی جو ہے وہ انسان کے دل پر لگا دیتا ہے اور پھونکے مارتا ہے. اس پھونکے مارنے سے جو فطری جذبات ہیں، جو انسان کے اندر حیوانی تقاضے ہیں، وہ خوب اچھلتے ہیں، ان میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن جب اللہ کا ذکر موجود ہو دل میں، شیطان بھاگ جاتا ہے، تو دل غافل نہ ہو. ذکر الہی تمام اس کا میں نے ذریعے آپ کو بتا دیا. قرآن کی تلاوت سب سے بڑا ذکر, نماز سب سے جامع ذکر, اور اس کے بعد ہدیہ معصورہ اور اذکار مسنونہ, یہ دوام ذکر کا ذریعہ. ہر کام کے ساتھ آپ کپڑے پہنے ہیں, نئے کپڑے پہنے دوڑ, زندگی کا کوئی فکر, یہاں تک کہ اپنی بیوی سے ہم بستر ہو رہے تو دعا ہے, خالی شہوانی تقاضا پورا کرنے چلے دعا ہے پہلے, یہ دوام ذکر کا ذریعہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اور یہاں وہ آیت پھر میں آج آپ کو کوٹ کر دوں, آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اے نبی سے کہہ دیجئے, اگر وہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہارے رشتے دار اقربا, یہ پانچ رشتے اور تین شکلیں مال کی, واموالوں کی طرف تو منہ, وہ مال جو تم نے محنت سے کما کر جمع کیے, وہ تجارت ان سخصوں میں کسا رہا, اور وہ کاروبار بڑی محنت سے جمایا ہے, اس کے کساد کا بندے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے, وہ بتا کے تو ترباؤ رہا, اور وہ تمہارے محل یا تمہاری حویلیاں اور کوٹیاں یا تمہارے مکان جو تمہیں بہت محبوب ہے, اگر یہ آٹھ چیزیں زیادہ محبوب ہے تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راہ میں جہاد سے, تکرب بسو جاؤ بیٹھو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے, حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اللہ ایسے فاسقوں کو, ایسے ناہنجاروں کو, ایسے سرکشوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو پوری نو انسانی کو آنے واحد میں اللہ ہدایت دے دے. اب دیکھیے دوسرا پہلو, اگر یہ چھوٹ لگ ہی گئی تو کیا, ٹی بی کی انفیکشن ہوئی گئی اس میں علاج کریں گے, اب کیورٹی ٹریٹمنٹ کیا ہے, اور یہاں بڑا خوبصورت جو ہے سنا کے لفظ, نفاق کا علاج انفاق, انفاق کے معنی خرچ کریں, یہ لفظ جب آتے ہیں سراسر سے مجرد سے نفقہ, اس کے معنی کوئی شے ختم ہو گئی, مر گئی, کھپ گئی, خرچ ہو گئی, نفقت الدراہم پیسے ختم ہو گئے, مک گئے, نفقت فرض گھوڑا مر گیا, اس سے انفاق بنا, خرچ کرو, لگا دو, کھپا دو, خرچ کر دو. اگر نفاق کی چوٹ لگ گئی ہے تو کیوں لگی ہے, تمہیں دنیا کی محبت تمہارے دل پر غالب آ گئی ہے, یہ مال و دولت کی دنیا, یہ رشتہ وہ پیوند, مطالبہ محمد لا الہ الا اللہ, لہذا اب علاج بالضد اپوزٹ کے ذریعے سے علاج کرو, مال بہت محبوب ہے نکالو دو, انفاق اس کی ٹریٹمنٹ, کیورٹی ٹریٹمنٹ, زیادہ سے زیادہ دو, زیادہ سے زیادہ دو, زیادہ سے زیادہ دو, نکالو, اس سے تمہارے دل میں جو چھوٹ لگ گئی تھی نفاق کی, میں نے بتایا تھا کہ اس طرح کے لفظ نفاق, نفاق بنا ہے نفقن سے جس کے معنی ہے سرنگ, یا نافقا وہ کا بل جس کے دو منہ ہوتے ہیں, اس سے بنا ہے نفاق اور منافقت, جیسے جہاد اور مجاہدہ, قتال اور مقاتلہ, اسی طرح نفاق اور منافقت یا منافقہ, عربی میں منافقہ کہیں گے, منافقت نہیں کہیں. تو یہ کیا ہے, یہ جان و مال بچا کر رکھنا اس کی محبت کی وجہ سے, اللہ کی راہ میں نہ مال خرچ کرنے کی توفیق اور نہ جان دینے کے لیے تیار. اب اس کا علاج کیا ہے, اصل میں حب دنیا کا سب سے بڑا سمبل جو ہے وہ حب مال ہے, اس حب مال کو نکالو اپنے دلوں سے, نکالو اپنے دلوں سے, نکالو اپنے دلوں سے, وانفقوا مما رزقناكم، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو ان میں سے، سب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیے ہیں. من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آن کھڑا ہو، موت سرحانے آ کر کھڑی ہو جائے. جب آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اب تو دنیا سے روانگی ہے، تب کہتا ہے کہ سب اللہ کی راہ میں دے دو، مجھے تھوڑی سی اور وقفہ دے دو، میں سب دولت دے دوں گا. من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول، اور وہ یہ کہے اس وقت، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ کیوں نہ تو مجھے ذرا تھوڑی سی اور مہلت دے دے. فاصدقا، میں سب صدقہ کر دوں گا. واکم من الصالحین، اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور سن لو اللہ تعالیٰ کسی کی اجل کو جب کہ اس کا وقت آ جائے مؤخر نہیں کرے گا، کوئی مہلت نہیں ملے گی. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. اگر مہلت مل گئی تو وہی کچھ کرو گے، اللہ جانتا ہے. وہ تمہاری گھٹی کے اندر پڑ چکی ہے، مال کی محبت، دنیا کی محبت. لہذا اب موت کا وقت آ گیا ہے تو اس کے چلنے کی کوئی کمی نہیں. آپ نے دیکھا ان 11 آیات میں فن کی اصطلاح کے مطابق یہ نفاق کا برس روگ، فی قلوبہم مرض، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ روگ ایمان اور نفاق میں ڈفرینشیٹنگ لائن کیا ہے؟